مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ یہ حدیث پاک، حدیث کی ایک کتاب ہے، علماء میں مشہور ہے، مسند بزار جلد 4 پیج نمبر 255، حدیث نمبر 1425۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور یعنی خوش نصیب ہے کہ اس کا نام مع ولدیت یعنی والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ یعنی اللہ عز و جل کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہم ایک شعر پڑھ رہے ہیں، ہم آپ سے اس کا معنی معلوم کرنا چاہیں گے۔
ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفت ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا۔
جی، پہلے یہ دو مصروں کا کچھ معنی بتائیں، پھر ایک اور پڑھیں گے شعر۔ ہم
سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نام نہیں لکھے اس میں، یعنی دونوں شہزادوں میں سے ایک جو ہے وہ اوپر سے لے کر ناف تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جلتے ہیں، مشابہ ہیں، اور دوسرے جو ہیں اس کے بعد کا جو حصہ ہے قدم مبارک تک، ان میں ملتے جلتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں۔ تو یہ دونوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کے لباسوں کے اندر وہ جلوے ہیں، آدھے آدھے، نیما نیما مانے آدھے نیم۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شکل و صورت میں ملتے جلتے تھے، ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امام حسن مصطفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے وجود میں مشابت ہے.
ایک اور شعر آگے گا.
صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یا خط تو ام میں لکھا ہے یہ دو فرقا نور کا.
دوسرا مصرع دوبارہ پڑھیں.
دوبارہ پڑھیں.
صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یا خط تو ام میں لکھا ہے یہ دو برقا نور کا.
دوسرا مصرع
اس میں لگتا ہے امین تو ام کی جمع ام مانے چچا. اچھا اب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دونوں جو ہیں ملتے جلتے ہیں جیسا کہ ابھی پہلے بھی گزرا اور ان دو نور کے یہ ورق ہیں. ورق پتے کو بھی بولتے ہیں ورق کاغذ کو بھی بولتے ہیں. یہ دونوں نور کے کاغذ ہیں جن پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا شکل و شباہت ظاہر ہے. یہ دونوں نور کے ورقوں پر بنی ہوئی ہے سورت مبارکہ. تو یوز قلم سے نہیں بنی ہوئی جیسے کہ یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام میں محاورے اور استعارے وہ ہوتے ہیں. استعارہ وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب ہے کہ کچھ کوئی اور چیز لے کر اس سے وہ مرادی مانا جیسے حسن چاند جیسا ہے تو چاند جیسا ہے تو یہ چاند جیسا تو نہیں ہوتا یعنی کہ اس سے مراد حسین ہے.
ویسے یہ مقصد تو نہیں خط تو ہم یعنی کہ جیسے پہلے کچھ راز کا کوئی خط بھیجا جاتا تھا تو دو ٹکڑے ہو جاتے تھے اسے مقصد سمجھنا ہے پہلے کوئی ٹکڑا روانہ کر دیا خط کا پھر دوسرا کرتے تھے کہ دونوں جب ملتے تھے پھر سمجھ آتی تھی شاید یہ بھی
تو ہو سکتا ہے آپ نے یہ پڑھا ہو. میں نے پڑھا نہیں ہے شرح میں اگر یہ لکھا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر مراد ادھر خط یعنی لیٹر ہے تو بھی ٹھیک ہے خط وہ اس کو بھی بولتے ہیں لکیر کو بھی. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا نام عبدالشکور عطاری ہے میرا تعلق خان پور سے. امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی تو دوسرے نے کہا یرحمک اللہ اس پر چھینکنے والے نے آمین کہا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیر.
اگر جواب کی نیت سے نماز پڑھنے والے نے آمین کہی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں سوال یہ ہے کہ مومن گھروں میں تنجا خانہ میں عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی طرح کے جوتے مخصوص کیے جاتے ہیں ایسا کرنا درست ہے؟ رہنمائی فرما دیں.
چپل کا پوچھا گیا. یہ گھر کے استنجا خانے میں چپل کی دو جوڑیاں رکھنی چاہیے ایک مردانہ ایک زنانہ ایک جینٹس ایک لیڈیز. ایک دوسرے کے چپل نہیں پہن سکتے. یہ غلط فہمی ہے کہ مطلب استنجا خانے میں کون دیکھتا ہے تو کیا دوسرا دیکھے تو ہی مشابہت ہوگی؟ عورتوں کے کپڑے پہن کر کیا استنجا خانے میں بیٹھ جانے میں مرد بیٹھ جائے تو کیا مشابہت نہیں ہوگی؟ یا عورتیں پینٹ شرٹ پر استنجا خانے جائیں پینٹ شرٹ تو کیا مرد کی یہ نقل نہیں ہوگی؟ تو یہ باتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اب تو استنجا خانے میں کون دیکھتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے دھوتا ہے تو کیا تھوڑی دیر کے لیے تو پھر کتنی دیر کے لیے مشابہت ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر میں نہیں ہوتی تو اس کی مقدار کیا؟ کتنے منٹ کتنے گھنٹے اگر مشابہت کرے تو مشابہت ہوگی. تو بہرحال یہ کہ ایک سیکنڈ کے لیے مشابہت نہیں کرنی, چپل دونوں کے الگ الگ ہونے چاہیے. سوشل میڈیا والوں کو ایک کام دے رہا ہوں, اب یہ بےچارے عقل کے خچر دوڑائیں گے, کوئی عقل کا گدا دوڑائے گا, اور ہمارا انشاءاللہ وہ شرعی مسئلے کا گھوڑا جو ہے نا سب سے آگے نکل جائے گا انشاءاللہ. اصل وہ سوشل میڈیا پر بےچارے لگے ہوتے ہیں اور عقل سے اپنے کیا کیا بھی مسئلے پر تنقیدیں کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے, عقل سلیم دے. یہ ہمارے دارالفتاء اہل سنت کا جو فتویٰ ہے نا, یہ وہ میں نے سمجھو کہ عرض کیا آپ سے, اپنی اٹکل سے اپنی قیاس سے میں تھوڑی مسئلے بتاتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت, میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ داڑ میں اگر درد ہو تو آرام آ جائے.
یا اللہ, سات بار کاغذ پر لکھ یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر, بہتر یہ کہ پلاسٹک کوٹنگ بھی کر لیں, داڑھ کے نیچے دبا دیں, انشاءاللہ عزوجل داڑھ کا درد دور ہو جائے گا. مکتبۃ المدینہ کے ایک رسالہ بیمار عابد پیج نمبر 30 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے جو اسکرین پر بھی دیکھا جا رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام احمد بنت احمد اتاری, میں گلباغ سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھنا کیسا؟
سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے شفقت نشان ہے, تم میں اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور اس پر سے سایہ ہٹ جائے, اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی میت کی نجاست نکل رہی ہے, رک نہیں رہی, تو کیا اس کو ڈائپر پہنا کر غسل دے سکتے ہیں یا غسل کے بعد اس کو ڈائپر پہنا سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے.
نہیں, میت کو ڈائپر یا پیمپر پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نجاست غسل کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے نکلے تو اسے, یعنی اس نجاست کو دھو ڈالا جائے, دوبارہ غسل کی حاجت نہیں. اگر کفن پہنانے کے بعد نجاست خارج ہو تو دھونے کی بھی ضرورت نہیں. نماز جنازہ کے لیے کفن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے. اگر بعد میں نجاست خارج ہونے کی وجہ سے کفن آلودہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر یہ اندیشہ ہو کہ جنازہ گاہ میں نجاست گرے گی یا جنازہ اٹھانے والوں کے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے, تو اس کے لیے جنازے کی ڈولی میں میت کے نیچے چٹا یا دیگر کوئی موٹی دری وغیرہ بچھا دی جائے جو نجاست باہر نکلنے سے رکاوٹ بن جائے. ہاں, قبر میں وہ چٹا یا دری ہرگز نہ بچھائے, قبر میں فقط میت کو کفن کے ساتھ ہی دفن کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد عاطف رضا اتاری ہے, میں چینا میں رہتا ہوں. کیا لڑکوں سے پاک کٹاتے ہیں یا لڑکیوں سے؟
بال لڑکوں سے کٹوائیں یا لڑکیوں سے؟ یہ چائنا سے بول رہے ہیں، وہاں کا شاید کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہوگا،
یہاں بھی ہوتا ہوگا، بہت کچھ ہو گیا. یہ تو مدنی منا ہے، اس کو تو آزادی ہے جس سے بھی کروائے، لیکن ظاہر بڑوں نے اسے کہلوایا ہوگا. تو جو چھوٹے بچے نا سمجھ ہوتے ہیں، جو مرد عورت کے معاملات نہیں سمجھتے، چار تین چار سال کے پانچ سال کے، تو ایسوں کو تو اگر عورت بھی بال بناتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس کے بھی مردوں سے ہی بنوائے جائیں تاکہ اس کا بھی ذہن بنے کہ مرد مرد سے بال بنوائے، اور عورت کے تو بال بنوانے کی نوبت ہی کہاں آتی ہے. یہ تو آج کل فیشن نے یہ تباہی مچائی ہوئی ہے. تو بھاڑا لے کے مرد مرد سے بال کٹوائے، اور عورت کو تو کندھے سے اوپر بال کٹوانا حرام ہے، کندھے سے نیچے بال ہونے چاہیے. قدرتی نہیں آئے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ عورت کے بال کندھوں سے نیچے آ گئے تو اب اتنے نہیں کاٹ سکتی کہ یہ کندھوں سے اوپر چلے جائیں. کہ یہ مرد کی ایک لمٹ ہے کہ کندھوں تک مرد کے رہیں گے، کندھوں سے نیچے عورت کے. تو اب اگر کوئی مرد کندھوں سے نیچے کر دے گا بال، اتنے بڑھا لے گا، تو گناہگار ہو جائے گا، حرام ہے، کہ یہ عورت کی نقل ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے، دونوں کو بچنا ہے. باقی عورت کو جو آج کل یہ بال کٹوانے کا رواج چلا، یہ غلط ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. احرام میں انگلی پر چوٹی لپیٹ کر، وہ جو احرام سے باہر ہونے کے لیے بس تھوڑی سی وہ چوٹی کاٹنی ہوتی ہے جو کندھوں سے نیچے ہے، وہ بھی احرام سے جو باہر ہوگی، عمرہ یا حج کے احرام کی. باقی تو عام حالات میں تو بال نہیں کٹے جاتے عورتوں کے. ہاں چوتھائی سر کے جو بال ہیں نا، ان میں سے ہر بال، یعنی کم از کم چوتھائی سر کے، ہاں کم از کم چوتھائی سر کے بالوں کا ایک ایک پوروے کے برابر کٹ جائے. تو وہ چٹیا کا اسی لیے مشورہ دیا گیا کہ یہ چوتھائی سر عام طور پہ ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہو رہا چوتھائی سر تو پھر تو ایسی صورت اختیار کرنی پڑے گی کہ کم از کم چوتھائی سر سے زیادہ کا بھی اگر ایک پوروے کے برابر کٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم چوتھائی سر کا ہو. عورت کو سر منڈوانا حرام، اور مرد کا احرام سے باہر ہونے کے لیے سر منڈوانا یہ افضل، دونوں میں فرق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ یہ مدینہ کے کبوتر ہیں، کیا ان کبوتروں کو دانا کھلانا بھی محبت کہلائے گا؟
یہ مدینے کے پیارے کبوتر، یہ مدینے کے پیارے کبوتر، جب نظر آئے تجھے کو برادر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر، تو صدا میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو صدا میرا رو رو کے کہنا، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ،
ہم مدینے جا گئے اب کی برس، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو تھے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے عرصہ ہوا عرصہ ہوا عطار مدینے جانا سکا ہائے اسے حالات میں جکڑا یوں خون ارمان کیا میرا غم بھی مجھ کو دکھا دیجئے حضور بولا لو مجھے ایشا مدینے والے بولا لو مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار 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 آؤ بنے آخر مدینے مزار بولا لو مجھے شاہ پہلو پر مدینے میں گانوں کی جمع یاد نہ پھولوں کی وفا یاد جب ان کو کیا بھی نہ رہا یا مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بڑی امید ہے سرکار شد کو بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں گنبدِ خضرا کو حالِ دل سنائیں گے مکینے گنبدِ خضرا ہمیں با دے سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں بلا لو گے مجھے
شعر پڑا گیا نا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا دل نہیں لگتا. چلو یہ شاعر کے جذبات ہوں گے. مجھے باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں. اب اگر یہ واقعی ہوا کو ہی کہنا مراد ہے یہاں تو یہ مخال عادی ہے. ہوا اڑا کر مدینے نہیں لے جا سکتی. ہاں کسی کو بس صورت کرامت ایسا پیش آ جائے تو وہ الگ بات ہے, مگر یہ شعر نہ پڑھا جائے. اسی طرح وہ ہمارے یہاں یہ شعر بھی بعض وقت پڑھ لیتے ہیں. کاش میں اڑتا پھروں
آ کے مدینہ.
ہاں یہ بھی محال, محال کی تمنا ہے. کاش میں اڑتا پھروں خاک کے مدینہ ہو کر اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے. تو اس طرح کے اشعار میں تھوڑے اشکالات پیدا ہوتے ہیں.
سباہی سے کہہ دے سلام اپنا نوری, سوا اس کے اور کیا چارہ کروں میں. ہوا کو پھر سلام کی
سلام بھیجنے کا تو ہے بزرگوں کے کلام میں, لیکن یہ جو اشعار ہے نا وہ پہنچا دے. تو اب یہ
کہ اس کے ابتدا میں ایک سوال بھی تھا کہ مدینہ شریف کے کبوتروں کو دانہ ڈالنا یہ محبت کی علامت ہے, اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرمائے.
اب اگر کوئی عشق رسول میں ڈوب کر کرتا ہے اس کو محبت کی علامت کہنے میں حرج نہیں ہے. عام کبوتروں کو کم ہی لوگ دانہ ڈالتے ہیں, وہاں ڈالتے ہیں مکہ مدینے میں کبوتروں کو دانے. تو ثواب کا کام ہے, اچھی نیتوں سے ڈالیں گے تو جائز ہے, کار ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس میں یہ کہ اب پوزیشن یہ کہ جہاں دانے ڈالے کچھ دیر ہوئی کھایا نہیں کھایا کبوتر نے, وہ جھاڑوے لے کر کہاں ڈالاتے ہیں پتہ نہیں. اب اگر ایسی جگہ ڈالتے ہیں کہ جہاں دوسرے کبوتر کھا لیں گے اس کا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، ڈسٹ بین میں ڈال کر اس کو فارغ کر دیتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ بیچنے والے وہاں بیچ رہے ہوتے ہیں. یوں بھی کرتے ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، خدا بہتر جانے. وہاں کوئی بول بھی کچھ نہیں سکتا کہ بھائی ان کو کھانے دو، ہم نے دانے ڈالے ہیں. لیکن ڈالنا جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب.
احساس و جذبات کی ترجمانی، کسی کی تعریف میں چند سطر، خواہ کوئی انسان ہو یا بے جان، کسی کی ادا ہو یا عطا، موضوع بے شمار، مزاح بھی شامل، الفاظ کا چناؤ ہر حد تک. شاعری اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، دور قدیم سے ہی اس کے مختلف انداز رہے ہیں اور آج بھی شاعری کا ایک اپنا مقام ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، شاعری کس حد تک جائز ہے؟ ان میں کن باتوں کا خاص خیال رکھا جائے؟ بعض اشعار کفریہ بھی ہوتے ہیں، ان سے کیوں کر بچا جائے؟
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقہ.
دراصل وہ شاعری جو ہے نا، یہ کوئی عمدہ کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ترجمہ یہ آیت قرآن ہے.
جی، ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے لائق ہے.
شعر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو ہم نے شعر نہیں سکھایا، اور شعر خود ان کے لائق بھی نہیں ہے. لیکن شاعری کی اصلاح کرنے، اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، یوں تو اشعار کے تعلق سے
یعنی قصدن آپ نے نہیں فرمایا، ورنہ آپ نے جیسے ایک موقع پر یاد کیا کہ انا نبی محمد لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا تھا.
تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاعری کو سمجھتے تھے. کون یہ شاعری کیا ہے؟ یہ کوئی مطلب نہیں کہ علم جو ہے نا، کون سا علم ہے جو میرے آقا کو معلوم نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جانوروں کی بولیاں جو سمجھتے ہیں تو شاعری کیوں نہیں سمجھیں گے؟ تو خیر، تو شاعری کوئی ایسا مطلب فن نہیں ہے جس کو کوئی سیکھنا کوئی سعادت کی بات ہم سمجھیں. پھر شاعر جو ہے نا، یہ ایسی دیکھیں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، اتنے مبالغے کرتے ہیں کہ کلام کو نبھانے کے لیے اور اس کے ردیف قافیے کو مطلب یہ کہ وہ سیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات یہ بہت بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. کسی نے خود کہا، کسی مشہور شاعر نے کہا، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. یہ مصرعہ ہے، اس کا پورا شعر یاد نہیں ہے مجھے. شاعری اب اگر کوئی کرے تو اس کو ایک تو فن آنا چاہیے، اور نعت جیسے نعت شریف لکھے، حمد لکھے، تو یہ اگر اخلاص کے ساتھ لکھے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا اچھی نیت سے لکھے گا تو. لیکن اس میں یہ کہ وہ لکھنے والا جو ہے نا، شاعری کے فن کے ساتھ ساتھ وہ اس کی قرآن و حدیث پر کچھ نظر بھی ہو اور دین کی اس کو اچھی خاصی سمجھ بھی ہو، ورنہ پھر وہی کہ نعتیہ اشعار لکھنے والے بھی کفریات میں جا پڑتے ہیں بعض اوقات. ایسے اشعار ہوتے ہیں جن کے معنی بعض اوقات کفریہ ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ خدا کی پناہ. بہت بعض اوقات بےہودہ قسم کے الفاظ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں، خلاف ادب بھی ڈال دیتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم تو یہ کہ زمانے سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کچھ نعت پڑھنی ہے تو علماء اہل سنت کا کلام پڑھیں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام. تھے حسن رضا خان ہیں، حضور مفتی اعظم ہند ہیں، حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب ہیں، اور بھی کئی علماء جنہوں نے کلام لکھے ہیں، ہدایت کے بخشش، پھر یہ کہ ذوق نعت، قبال ہے بخشش وغیرہ وغیرہ، یہ کلام، پھر مولانا جمیل الرحمان صاحب اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے کلام ہیں، مفتی احمد یار خان صاحب کا کلام، صد اللہ فاضل کا کلام، تو یوں کئی علماء کرام نے نعتیہ کلام لکھے، ان حضرات کی شاعریاں تو نعتیں یا نصیحت کے اشعار، مناجات کے اشعار یہ پڑھے جائیں، تو باقی عام شاعروں میں رسک بہت ہوتا ہے، تو کوئی اگر شاعر کی شاعری کرے بھی نا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی شرعی تفتیش کرا لے، جو غیر عالم اگر کلام لکھتا ہے تو پھر وہ ایسے عالم سے تفتیش کرا لے کہ جو شاعری کا فن بھی جانتا ہو اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھ لے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو عام آدمی عام عوام جو نہیں اشعار لکھتے ہیں، ایسے اٹھ پٹانگ اشعار لکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ردیف کس کو بولتے ہیں، قافیہ کس کو بولتے ہیں، الفاظ کا ذخیرہ بہت بڑا ہونا چاہیے شاعری کرنے والے کے لیے، ان کے بعد الفاظ بھی نہیں ہوتے، تلفظ ہی غلط ہوتے ہیں، تو شاعری باقاعدہ فن ہے، تو یہ سب لکھتے ہیں بس کہ ایک مصرع چھوٹا ہے ایک لمبا ہے، تو کوئی مشرق میں جا رہا ہے کوئی مغرب میں جا رہا ہے، پھر معنی کچھ کے کچھ ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ عام لوگوں کو تو شاعری کرنی نہیں چاہیے، ہر عالم کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا جو شاعری لکھے نا، فن بھی نہیں ہوتا، فن نہ ہونا شاعری کا کوئی عالم کے لیے شرط بھی نہیں ہے، عیب بھی نہیں ہے کہ بھئی شاعر عالم جو ہے شاعری نہیں جانتے، کوئی حرج نہیں ہے نہ جانتے ہو تو.
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشعراء جو شعراء شاعر کی جمع ہے، اس میں آیت نمبر 224 میں ارشاد فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ مطلب یہ ہے پیروی کرتے ہیں کہ ان کے اشعار میں کہ ان کو پڑھتے ہیں رواج دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اشعار جھوٹے اور باطل ہوتے ہیں. شان نزول یعنی یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ یہ آیت کفار کے شاعروں کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں شعر کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے. ان لوگوں کی آیت میں مذمت فرمائی گئی، پھر کچھ آگے جا کے یہ ارشاد فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وذکر اللہ کثیرا، اور بکثرت اللہ کی یاد کی، وانتصروا من بعد ما غلموا، اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان اس آیت میں جو اسلام کے شاعر ہیں ان کا استثناء فرمایا گیا، یعنی ان کو الگ کر لیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، اسلام کی مدح یعنی تعریف لکھتے ہیں، پند و نصائح یعنی نصیحتیں نصیحت کی باتیں لکھتے ہیں، اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت حسان کے لیے منبر بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مفاخر پڑھتے یعنی فضائل بیان فرماتے، اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے تھے. بخاری کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں اکثر شعر پڑھے جاتے تھے، جیسا کہ ترمذی میں جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا شعر کلام ہے، بعض اچھا ہوتا ہے بعض برا، اچھے کو لو اور برے کو چھوڑ دو.
ماشاءاللہ، تو کرے مطلب کلام وہ لکھے جو اہل ہو، لکھنے جانتا ہو، وہی جو میں نے عرض کیا کہ عالم ہو، فن بھی جانتا ہو، ورنہ عام لوگ جو لکھتے ہیں اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. فنی غلطیاں بھی سمجھے اپنے, شرعی غلطیاں بھی ہوتی ہیں.
تو الفاظ کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے.
ہاں, اس کے الفاظ بہت, جب الفاظ اچھے اچھے ہوں گے اس کے پاس تو وہ شعر میں فٹ کرے گا نا اس کو, ورنہ فٹ کا کریں. یہاں تو بولنے کے گنگے ہوتے نہیں ہیں. اردو بولنا تو پوری آتی نہیں, اردو میں کلام لکھتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے. شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے, چارہ سمجھ کر شاعری کو سب گدھے چرنے لگے. یہ بھی کسی نے کہا ہے, شعر ہے کسی کا. تو ایک تو ہوتا ہے شاعر, ایک ہوتا ہے متشاعر. تو شاعر وہ جو فن جانتا ہے شاعری کا, متشاعر وہ جو نقلی شاعر, اس کو آتا جاتا نہیں ہے پر وہ گھسیٹے جاتا ہے. تو ایک تعداد ہے جو گھسیٹ رہی ہوتی ہے, عوام واہ واہ کر رہی ہوتی ہے, عوام کو خود نہیں آتی ہوتی شاعری. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور علماء ہی کریں بس, وہ بھی نعت حمد یا کوئی اصلاح معاشرہ کے لیے وہ کلام لکھیں تو صحیح ہے. منقبت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.